بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پہ بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. لے کے میرا خیال اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، ما يحرم صومه وما يكره. وہ کون سے روزے ہیں جو حرام ہیں اور وہ کون سے ہیں جو مکروہ ہیں؟ آواز رک رک کے آ رہی ہے، بند ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے. یہ بھی ہے، آج کے درس میں ہمیں جاننا چاہیں گے. نمبر ایک، الایام التي يحرم صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر دو، الایام التي يكره صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر تین، فضل صوم التطوع، صوم تطوع نفل روزے کی کیا فضیلت ہے. اور نمبر چار، معرفۃ الایام التي يستحب صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے دلیل کے ساتھ. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں، تین حکم کے اعتبار سے، اور چوتھی ہے نفل روزہ. حکم کے اعتبار سے تین چیزیں ہیں، ایک ہے حرام روزہ کب ہوتا ہے، دوسرا ہے مکروہ روزہ کب ہوتا ہے، تیسرا ہے مستحب روزہ کب ہوتا ہے. تو ہم یہ جانیں گے دلیل کے ساتھ کہ حرام کیا ہے اور کیوں ہے، مکروہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور مستحب کیا اور کیوں ہے. جیسا فرماتے، اولا پہلے نمبر پہ، ما يحرم صومه، وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. امی نمبر ایک، يحرم صوم يومي العيدين، دونوں عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. دلیل، لحدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا عن صیام یومین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم الفطر و یوم النحر، فطر کے دن کا روزہ اور نحر کے دن کا روزہ. اور یہ دو دن جو ہے عید کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحی. اور یہ روایت مسلم نے اسے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں. تو پہلے دن جو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے عید کے دن. دلیل، یہ حدیث صحیح مسلم کی. نمبر دو، صیام یحرم صیام ایام التشریق، شیخ فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کے روزے رکھنا بھی حرام ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. وہی 3 ایام بعد یوم عید الاضحی. ایام التشریق کیا ہے؟ شیخ صاحب خود بیان وضاحت کر دی ہے، فرماتے ہیں وہی اور وہ ایام التشریق جو ہے 3 ایام، 3 یعنی 3 ایام یعنی دن، 3 دن بعد یوم عید الاضحی، عید اضحی کے دن کے بعد. عید اضحی 10 تاریخ ہوتی ہے ذو الحجہ کی، اور ان کے بعد جو 3 دن ہیں عید الاضحی کے بعد، 10 تاریخ کے بعد، 11، 12 اور 13، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. اور اس کی دلیل کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں، لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایام التشریق ایام اکل و شرب وذکر اللہ تعالی. ایام التشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس حدیث میں نہیں کے لفظ واضح نہیں ہے، نہیں کا لفظ جیسے منع کیا گیا کوئی نہیں روزہ رکھنا، لیکن اس حدیث میں الفاظوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا سے منع کیا جا رہا ہے. کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہیں تو اس کا مطلب ہے ان دنوں میں کھانے پینے کی فضیلت ہے اور کھانا پینا چاہیے, اور یہ فضیلت روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. اور بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص کھانے پینے سے اپنا کو محروم کیوں کرے؟ روزہ رکھنا تو پورا سال پڑا ہے. تو ایام التشریق کے روزے رکھنا, اگر جس میں علماء کے اختلاف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, مکروہات میں ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے, جیسے کہ یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے. لیکن ایک ایکسپشن ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن الحاج اذا کان متمتعا او قارن. ایکسپشن یہ ہے اس میں, اگر حاجی متمتع یعنی متمتع تمتع حج کی نیت کر کے حج پہ آیا ہو, یا قران حج کی نیت سے حج پہ آیا ہو, ولم یجد الہدی, اور اس نے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو, یا تو پیسے چوری ہو گئے یا اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ قران تمتع حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے لیکن, ہاں بارک اللہ فیک, کر سکتا ہے لیکن قربانی کی جگہ وہ 10 دن روزے رکھے گا. اچھا مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک حاجی ہے حج پہ گیا ہے تمتع یا قران کی حج کی نیت سے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ افراد جس میں صرف حج کی نیت ہوتی اور قربانی لازم نہیں ہوتی, دوسرا ہے تمتع جس میں حج عمرہ دونوں کو نیت کی جاتی ہے, پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حلال ہو جاتے ہیں احرام سے پھر احرام باندھا جاتا ہے, نیت حج کی جاتی ہے اور اس میں قربانی بھی لازم ہے, اور تیسرا ہے حج قران جس میں حج عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں احرام نہیں حاجی احرام نہیں اتارتا حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حج کے ارکان اور واجبات اور پورا حج مکمل نہ کر لے, اور اس کے بعد اس پر قربانی بھی واجب ہے 10 تاریخ کو. تو 2 حج ہیں جس میں قربانی لازم ہے, تمتع اور قران. ایک حاجی ہے اس نے حج تمتع تو قران تو کرنا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بکرا خریدے یا قربانی کرے, تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تمتع یا قران حج کر لے لیکن قربانی کی جگہ جو قربانی کے نعم البدل ہے وہ ہے 10 دن روزے رکھنا. 10 روزے کیسے رکھے گا حاجی؟ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ فإنه یجوز له صيامها. اسی صورت میں ایام التشریق میں 3 دن کے روزے رکھے. اس کی دلیل لقوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. جس کے پاس نہ ہو وہ 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 دن اپنے روزے مکمل کرے اذا رجعتم جب اپنے گھر واپس چلا جائے. تو 3 دن کون سے ہیں؟ یہاں پر ایام التشریق کا لفظ تو نہیں آیا. حج کے دوران 3 دن کون سے ہیں؟ دیکھیں 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک حاجی رہتا ہے. کیا وہ 8 تاریخ ہے؟ 8, 9 اور 10 نہیں, 10 تو عید کے دن ہے. 10, 11 اور 12 نہیں, 10 پھر عید کے دن ہے. 9, 10, 11 پھر بھی 10 بیچ میں آتا ہے. تو 3 دن جو ہے وہ 10, 11, 12 اور 13 یہ ایام التشریق ہے, اور صحابہ سے ثابت ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہی فتویٰ دیتی کہ جس نے حج تمتع یا قران کی اس کے پاس حدی نہیں ہے تو وہ 3 دن ایام التشریق کے دن روزے رکھ لے. تیسرے نمبر پہ جو روزہ حرام ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم صیام یوم الشک. شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. شک کا دن کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک. 30 شعبان کا دن. کب؟ جب چاند نظر آنے میں کوئی دشواری ہو موسم کی خرابی کی وجہ سے, یا تو بادل ہے یا اتنی زیادہ گرد و غبار ہے کہ 30 شعبان کی رات کو چاند نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی جو مہینہ ہے قمری مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب 29 کا دن تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اب رات ہوئی 30 کی اور گرد و غبار ہے یا بادل چھائے ہوئے آسمان پر, چاند نظر نہیں آ رہا, تو کیا یہ مہینہ 29 کا تھا یعنی کل رمضان ہے تو روزہ رکھیں, یا یہ مہینہ 30 کا کر دے اور اس کے بعد کے دن کو روزہ رکھیں؟ کیونکہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی ابتدا نہیں ہو سکتی اور ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اب چاند نظر نہیں آ رہا, اب ہمیں شک ہے کل رمضان ہو گیا یا نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک. 30 مکمل کرنے چاہیے کیونکہ شک کی بنیاد پر عبادت کا قیام نہیں ہوتا, ایک قاعدہ ہے. اور پھر حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اگر تمہیں چاند نظر نہ ہے کسی وجہ سے, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا, تو پھر شعبان کی عدت جو ہے دن جو ہے پورے 30 پورے کر لو. یہاں پہ نص بھی موجود ہے اور اسی سے قاعدہ شرعیہ بھی معروف ہے کہ عبادت کی بنیاد, عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں کی جاتی بلکہ یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اس میں وہ دوسری دلیل بھی ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں, یحرم صیام یوم الشک, حرام ہے, وہ ہوا یوم الثلاث من شعبان, 30 شعبان کا دن, اذا كانت لیلت لیلت غیم او غبار, 30 شعبان جس کی رات میں غیم یعنی بادل ہوں او غبار یا گرد و غبار ہو, یحول دون رؤیت الہلال, جو چاند دیکھنے میں دشواری پیدا کر دے. دلیل لقول عمار رضی اللہ تعالی عنہ, سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من صام یوم الشک, من صام اليوم الذي يشك فيه الناس, من صام اليوم الذي يشك فيه, جس نے اس دن روزہ رکھا جس دن میں شک کیا جاتا ہے, فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی نافرمانی کی. وہ نافرمانی حرام ہے, حرام ہے, اس لیے اس دن کو روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اگرچہ صیام میں شک کے متعلق 7 فتاوا ہے, 7 اقوال موجود ہیں, ان میں سے ایک ہے حرام ہے, اور یہ قول راجح ہے اس دلیل کی بنیاد پر. یہ محرمات ہیں, کتنی ہو گئے, 2 عیدیں, 3 ایام التشریق اور یوم الشک, ٹھیک ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ثانیا ما یکرہ صومہ, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے, حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے. اچھا, مکروہ حرام میں کیا فرق ہے؟ حرام کا مطلب پہلے حرام کی تعریف, کہ شریعت نے جس چیز کی ممانعت کی ہے لازمی طور پر اسے رک جانا ہے. جب شریعت نے منع کیا, فقد عصى ابا القاسم, ایسا عمل کر رہے کہ جس میں آپ سنوں کی معصیت ہو, یعنی دیکھو نا, ہم عبادات کیوں کرتے, روزہ کیوں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جب یہی قرب و نزدیکی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا سبب بن جائے تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عقل مندی کی بات ہے, سمجھداری کی بات ہے. اس میں حکمت ہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا عمل کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب تو کیا اتنی دور ہو جاتے ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی وجہ بن جاتی ہے. اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں جیسے آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امت یدخلون الجنہ, میرے ساری امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. اور بدعات جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں, محرمات کا ارتکاب اور بدعات جتنی بھی ہیں, وہ سارے کے سارے اسی حدیث پہ اگر ہم تولتے ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی مرتکب کی سزا کیا ہے محرم کی؟ یعاقب فاعل واستحق العقاب فاعل, جس نے یہ کیا وہ عذاب کا مستحق ہے, یوتھاب تارک ہو, اور جو اس کو چھوڑ دے اسے ثواب ملتا ہے. یہ حرام چیز کا حکم ہے. حرام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اسے اجتناب کر دے, اسے چھوڑ دے, تو اسے ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے. مستحق کیوں کہتے ہیں؟ پہلے جو تعریف پرانی تھی اس میں لازمی طور پر کہا جاتا تھا کہ اسے عذاب ہوگا. کیوں؟ بارک اللہ فیک. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے, لیکن وہ سزا کا مستحق ضرور ہے. اور مکروہ کیا چیز ہے؟ شریعت نے جس سے منع تو فرمایا لیکن لازمی طور پر نہیں. حکم کیا ہے؟ جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ گنہگار نہیں ہے, اور جو چھوڑے گا اسے ثواب ضرور ملے گا, وہ ثواب کا مستحق ہے. آئیے دیکھتے ہو کون سے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ حرام نہیں ہے. وہ یاد رکھیں, مکروہ کو چھوڑنے میں ہی فضیلت ہے, یاد رکھیں. مکروہ اسی لیے مکروہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے, اسے کراہت ہونی چاہیے. بعض مکروہ کا ارتکاب کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یار؟ گناہ سے تو بچ گئے لیکن ثواب بھی تو نہیں ملا نا، اور اس کو چھوڑنے میں ثواب تھا اگر اسے چھوڑ دیتے. میں یکرہ صومہ، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ نمبر ایک، شیخ صاحب فرماتے ہیں یکرہ افراد شہر رجب بالصوم، رجب کے مہینے کا، صرف رجب کے مہینے کے روزے سے اہتمام کرنا مکروہ ہے. لأن من شعار الجاہلیہ تعظیم شہر رجب وفی صیام احیاء لشعارہم، کیونکہ جاہلیت کے شعار میں سے، جاہلیت کے علامات میں سے یہ تھا کہ جاہلیت میں رجب کے پورا مہینہ کا روزہ رکھا جاتا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، لوگ روزہ بھی رکھتے، حج جیسے کرتے لوگ روزہ بھی رکھتے مشرکین عرب جو ہے، اور روزہ رکھتے پورے رجب کا یا رجب کے اکثر دنوں کا. تو رجب کے روزے کا اہتمام جو ہے شیخ فرماتے ہیں مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رجب کے روزے رکھنے سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور جو قول راجح ہے اس میں کہ رجب کے روزے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے، اور بدعت حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ جاہلیت کے عمل سے مشابہت کرنا جائز نہیں، شرع مکروہ نہیں ہے، حرام ہے. یہ قول راجح ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ یکرہ افراد یوم الجمعہ بالصوم، جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، افراد یعنی صرف اور صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی عن ذلک، کیونکہ اسے منع کیا گیا. الا ان کان یوافق عادۃ لہ فی صیام فلا یکرہ، الا یہ کہ اس کی عادت ہو کہ شخص روزہ رکھتا ہے، اور وہ مثال کے طور مہینے کے تین دن روزہ رکھتا ہے، 13, 14, 15 ایام البیض، اور بعض اوقات جو ہے وہ 14 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے یا 13 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب مکروہ نہیں ہے اس صورت میں. دوسری صورت شیخ نے بیان نہیں کہ وہ کیا ہے جس میں جمعے کے دن کو روزہ رکھنا جائز ہے، کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے. آپ نے روزہ رکھنا ہے جمعرات اور جمعے کو، جائز ہے، یا جمعے کو ہفتے کو 2 دن پھر بھی جائز ہے، صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. تیسری کوئی جائز صورت ہے جمعے کے دن کے روزے کی؟ بارکہ قضا روزہ، جس نے رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں اور اسے پورے ہفتے میں صرف جمعے کے دن ہی آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا، اور باقی دن میں وہ مشغول مصروف ہوتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف جمعے کے دن کا روزہ قضا کے لیے رکھے، رمضان کے قضا میں کے لیے، رمضان کے قضا میں جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کی. دلیل کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ رہا؟ شیخ نے یہاں پہ بیان نہیں فرمایا. دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک گھر گئے، تو انہوں نے روزہ جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کل روزہ رکھا ہے جمعرات کے دن؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کیا آپ کل روزہ رکھیں گی یعنی ہفتے کے دن؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہیں. آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو، صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روزہ رکھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے. روزہ ایک عبادت ہے، اور جیسے کہ نفل روزہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں. تو اس میں سے جمعے کے دن کا روزہ، صرف اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے، نمبر دو. نمبر تین، کیونکہ نمبر پہلا تو حرام میں آ گیا تو وہ مکروہ ہی نہیں ہے رجب کے مہینے کا روزہ کا اہتمام کرنا پورے مہینے. نمبر تین، یکرہ الوصال، جیسا ہمارا وصال مکروہ ہے. وہو ان یصل صیام یوم بالیوم الذی بعدہ ولا یفطر بینہما، جیسا فرماتے ہیں کہ وصال کرنا بھی، روزے میں وصال کرنا بھی مکروہ ہے. وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ روزہ رکھنا ہے مسلسل بغیر افطاری کے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، یہ سے زیادہ یا کم. اور اس کی دلیل، لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الوصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبي صلى الله عليه وسلم منها فرمايا عند الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصال، وسلم الوصال سي منها فرمايا. جس فرماتا على مسلم أن يتقيد في عبادته بشرع الله، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت کی قید کو اچھی طرح جان لے عبادت کرتے ہوئے کہ شریعت نے کیا کیا حدیں لگائی ہیں. فلا يصوم من الشرع عن صيامه، تو وہ روزے نہ رکھے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے. لقوله عليه الصلاة والسلام، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ رد ہے، یعنی شخص بھی مردود ہے اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کا مطلب ہے کہ وصال بھی مردود ہے اور مردود حرام ہے، تو وصال بھی حرام ہے اور راجح ہے، مکروہ نہیں ہے. نمبر دو، علی المسلم اجتناب تعظیم شعائر الکفار، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کافروں کی شعائر اور علامتوں سے اجتناب کرے. فلا يخص ما يعظمونه بنوع عبادة من صيام او غير ذلك، تو جس چیز میں وہ مشہور و معروف ہو ان چیزوں میں، چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ان سے مشابہت سے اجتناب کرے. صوم التطوع، جیسا فرماتے ہیں نفل روزہ، نفل روزہ کا حکم جیسا فرماتے ہیں يسن التطوع بالصيام، نفل روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے. وفيه فضل عظيم واجر كثير، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اجر کثیر ہے. فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر. الى 700 ضعف، 700 گنا تک. قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے میرے بندے نے روزہ میرے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. افضل التطوع، سب سے بہترین تطوع کیا ہے؟ یعنی نفل روزے میں سب سے افضل نفل روزہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں افضل صوم التطوع صیام داود علیہ السلام، بہترین روزہ تطوع جو ہے وہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے. کیسا روزہ تھا ذرا غور فرمائیں. دیکھیں نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ملک ہیں، روزہ دیکھیں کیسے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کانا یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کرتے ہیں. ما لم یضعف بدنہ، یہاں تک کہ جب وہ کمزوری محسوس نہ کرے. جب وہ کمزوری محسوس کرتے اور ان کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے تب جو ہے اسے چھوڑ دیتے. فان کان یضعف بدنہ فترکو افضل، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے. ایک شرط ہے کہ اس کے دن اس کا جسم بدن جو کمزور نہ ہو، اگر وہ کمزور ہو جائے تو اس کے جو دوسرے واجبات ہیں ان میں ان کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے یا وہ ادا نہیں کر سکے گا. تو ایسی دفع عبادت سے فائدہ ہی کیا ہے جس سے فرض آپ کے چھوٹ جائے، تو ایسی صورت میں رک جائے. اور اس طریقے سے بہتر ہے کہ وہ مہینے میں 3 دن رکھ لیں یا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لیں. جیسا فرماتے ہیں وافضل شهر يستحب فيه الصوم، وافضل شهر يستحب الصوم فيه، سب سے بہترین مہینہ جس میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے، مسنون ہے، شهر الله المحرم، محرم کا مہینہ جو ابھی جاری ہے، محرم کا مہینہ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اس کے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ ہے محرم کے مہینے کا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا روزہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. وآکدہ العاشر، اور سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ 10 محرم کی. وہو یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن جو آج گزر چکا ہے، آج 10 تاریخ تھی، آج عاشوراء کا دن تھا. اور آج کے دن کے روزے کی فضیلت آگے شیخ صاحب جیسے بیان فرماتے ہیں. وہو یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن، ثم التاسع، اور پھر 9 تاریخ، پورا مہینے کی فضیلت ہے محرم کی. ان میں سے زیادہ تاکید ہے 10 تاریخ کی اور اس کے ساتھ 9 تاریخ. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے. اب دیکھیں آج جمعرات ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھا. جس نے کل بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا تو وہ کل جمعے کے دن روزہ رکھ سکتا ہے. اور جمعے کے دن کا روزہ جو ہے یہ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جمعرات کے دن شامل ہیں. اگر صرف اکیلے جمعے کا روزہ ہوتا تب جائز نہ ہوتا, الا کہ عاشورہ اگر جمعے کا دن ہوتا تب رکھنا جائز ہوتا. یاد رکھیں اس میں تیسری ایکسیپشن یا چوتھی ایکسیپشن جو جمعے کے روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورے کا دن یا عرفات کا دن اگر جمعے کے دن آ جائے تب جمعے کے دن اکیلے روزہ رکھ سکتے ہیں. وصوم عاشوراء عاشورے کے دن کی روزے کی فضیلت, یکفر السنۃ التی قبلہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ کفارت سنتین سنۃ الماضیہ و سنۃ المستقبلہ, عرفات کے دن کا روزہ دو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک سال پہلے اور ایک سال بعد. وصوم یوم عاشوراء کفارۃ سنۃ, اور عاشورے کے دن کا روزہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. جیسا فرماتے ہیں ایام یسن صیامها, وہ بعض ایسے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے. نمبر ایک ستت ایام من شہر شوال, شوال کے مہینے میں چھ دن روزے رکھنا مستحب ہے. دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صام رمضان, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ثم اتبعه ست من شوال, پھر اس رمضان کے روزے کے بعد چھ روزے شوال کے رکھے, کان کصیام الدہر, اس کا ثواب ایسا ملے گا جیسے کہ گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہو. کیسے؟ رمضان کتنے دن ہیں؟ 30, ایک دن 10 کے برابر 300, اور 6 دن کے روزے 60, ایک دن 10 کے برابر ہونا 30 اور 36 کو 10 پہ ضرب دے دیں 360 دن بنتے, تقریباً پورا سال بن جاتا ہے. تو صیام الدہر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 دن جو ہے شوال کے روزے رکھنا. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. دوسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن ایک ایکسپشن ہے, لیکن من کان علیہ قضاء فلیبدأ به قبلها, جس کی کوئی قضا ہو تو اسے اس کو چاہیے کہ پھر قضا رمضان کی قضا پہلے کر لے شوال میں, اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فی الحدیث السابق ثم اتبعه, اس روایت میں ثم اتبعه کا لفظ ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ثم اتبعه یعنی پھر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے, تو بعد تب ہوگا جب پہلے مکمل ہو جائے, تو پہلے مکمل کرنا چاہیے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی عورت سے زیادہ دن حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن قضا ہو, تب وہ کیا کرے. مثال کے طور پر کسی عورت کے 20 دن کی قضا ہے, یہ 15 دن کی قضا ہے, اب وہ 15 دن اور 6 دن یہ رکھے تو مشکل ہے اس کے لیے. ایک دو پورا رمضان روزہ رکھا پھر یہ بھی پورا مہینہ بن جاتا ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 6 دن کے روزے رکھ لے پہلے اور بعد میں قضا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ان 6 دنوں کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن بات اس کی ہو رہی ہے, شیخ صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے 2 یا 3 یا 1 روزہ چھوٹ جائے, قضا ہو جائے, تو وہ تو رکھ سکتے ہیں نا, 1-2 روزے رکھ لیں اور اس کے 3 روزے 4 روزے رکھ لیں, اس کے بعد 6 روزے پورے کر لیں. دوسرے نمبر پہ 9 ایام من اول ذوالحجہ, ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے, واکدھا یوم عرفہ, اور سب سے تاکید میں عرفات کے دن کا روزہ, الا الحاج سوائے حاجی کے جو حج کر رہا ہے وہ عرفات کے دن کا روزہ نہ رکھ لے, فلا یسن له صیامہ, اس کے لیے مسنون نہیں ہے. اور مکروہات میں سے جس ذکر نہیں کیا گیا وہ حاجی کے لیے عرفات دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ. تو مکروہات میں یہ لکھ لیں آپ, مکروہات میں حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور زیادہ تاکید یوم عرفہ کی ہے سوائے حاجی کے, اس کے لیے مسنون نہیں ہے یعنی مکروہ ہے. وصیام یوم عرفہ یکفر سنتین, اور عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے, 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں. اور حدیث دلیل بیان ہو چکی ہے. نمبر 3 جو مسنون دن ہے روزہ رکھنے کے لیے, ایام البیض, ایام بیض من کل شہر, ہر مہینے میں سے کون سی ہیں؟ وہ ہے الیوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, عربی قمری مہینے کے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ. وسومیت بیضا لان لیالیها مقمرہ، ان کو ایام بیض یعنی سفید دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ چاندنی والی راتیں ہوتی ہیں، چاند میں بہت یعنی تقریباً چاند کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے اور 15 میں تکمیل ہوتی ہے، تو 13, 14, 15 یہ تین راتیں ایسی ہوتی ہیں ہر مہینے کی جن میں رات روشن ہوتی دن کی طرح، اس لیے ان کو کہتے ہیں ایام البیض. اور اس کی دلیل بیان نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 دن ہر مہینے میں روزے رکھوں، تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی 3 دن کے روزے کی فضیلت ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے، من کل اسبوع ہر ہفتے میں سے، ٹھیک ہے، الاثنین سوموار والخمیس جمعرات، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھنا مسنون ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہما یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین، یہ ایسے 2 دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا جاتا ہے، رب العالمین کو پیش ہوتا ہے، ہر ہفتے میں پورے ہفتے کے اعمال جو ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، فرشتے پیش کرتے ہیں 2 دنوں میں، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار 3 دنوں کے اعمال جو ہے وہ سوموار کے دن، یہ 4 دن سوموار کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں، اور منگل اور بدھ کے جو دن ہیں، سوموار منگل اور بدھ جو 3 دن ہیں، ان کے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن. تو یہ جو ایام ہیں فضیلت والے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 ایسے دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں. وأحب، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، ان يعرض عملي وانا صائم، کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے اور عمل کا خاتمہ روزے سے ہو، سوموار کے دن جمعرات کے دن، سارا دن عمل کیے ہیں، نماز ہے اور صدقات ہیں، خیرات ہیں، سچ ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، اور بڑی پیارے پیارے اعمال ہیں، اور اختتام کہاں پہ ہوا؟ روزے سے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ احمد اور نسائی نے اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اس حدیث کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات، رمضان کا مہینہ خیرات کے مواسم میں سے سب سے عظیم موسم ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. فَيَنْبَغِي اغْتِنَامُ أَيَّامِهِ، تو ان رمضان کے دن میں مسلمان کو چاہیے کہ ان دن کو غنیمت سمجھیں. بفعل الطاعات والاستكثار من الخيرات، کس کیسے غنیمت سمجھے کہ رمضان کے دنوں میں کثرت سے فرما برداری و طاعت اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرے. والاستكثار من الخيرات، اور خیر عمل کثرت سے کرے اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. نمبر 2، شہر رمضان تفتح فی ابواب الجنہ، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغلق فی ابواب النار، اور آج جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ تصفد فی الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ تقبل النفس علی فعل الخیر، اور انسان کی نفس تیار ہوتی ہے خیر عمل کرنے کے لیے. فعل المسلم البعد عن مقارفۃ المنکرات، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ منکرات اور بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دور کر دے. وہ مبادر للتوبہ، اور توبت کی طرف مبادرہ کرے، جلدی کرے. والاقبال على الله اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے. آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے لیلۃ القدر بات کریں گے اور اعتکاف، 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اس کے بعد کتاب الصیام انشاءاللہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.